أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال وعلمه يتعلق بكل معلوم لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه لأنه حي وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم. بس ہماری چل رہی تھی اس بات میں کہ خداوند متعال کا جو علم ہے وہ علم عمومی ہے، لامتناہی ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ خداوند متعال اس کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ ہر چیز کے بارے میں، حتیٰ جو چیزیں معدوم ہیں خدا ان کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے. اور اس کے اوپر جو دلیل موجود تھی وہ دلیل بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی. عبارت کو تطبیق کرتے ہیں تاکہ اس مطلب کو تمام کر دیں. پہلے ہم شارح کی عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پلٹیں گے مصنف کی عبارت کی طرف. اقول الباری تعالی عالم بکل ما یصح ان یکون معلوما. خداوند متعال عالم ہے ہر اس چیز کے بارے میں کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ معلوم واقع ہو سکے، یعنی ہر چیز کا عالم ہے. واجباً کانا او ممکنا، اب وہ معلوم چاہے واجب ہو، واجب الوجود ہو تب بھی اس کا عالم ہے، یا ممکن الوجود ہو اس کا عالم ہے. قدیماً کانا او حادثہ، چاہے وہ چیز قدیم ہو تب بھی اس کا عالم ہے، اور چاہے وہ حادث ہو معلوم تب بھی اس کا عالم ہے. یعنی خدا کے علم کا دائرہ وسیع ہے، کسی قسم کا بھی اگر معلوم ہوگا خداوند متعال اس کے بارے میں علم رکھتا ہے. خلافاً للحکماء، لیکن اس نظریے کے کہ علم الہی کا دائرہ وسیع ہے، حکماء مخالف ہیں اس کے. حیث منعو من علمہ بالجزئیات علی وجہ جزئی، کیونکہ حکماء نے انکار کیا ہے کہ خداوند متعال جزئیات کا علم نہیں رکھتا جزئی ہونے کی حالت میں، علی وجہ جزئی یعنی جزئی ہی کی حالت میں ہوتے ہوئے جزئی کا علم نہیں رکھ سکتا، جیسے کہ کل مثال دی تھی آپ کو. کیا دلیل ہے حکماء کی؟ لتغیر العلم الذاتی، کیونکہ جزئیات کا تغیر مستلزم ہے کہ علم ذاتی میں تغیر آ جائے، اور علم ذاتی چونکہ عین ذات ہے پس ذات میں تغیر لازم آتا ہے. پس اگر خدا جزئیات کا علم جزئی ہونے کی صورت میں علم رکھے گا تو خدا کی ذات میں تغیر و تبدل لازم آئے گا، اور یہ محال ہے چونکہ خدا کی ذات مجرد ہے. پس خدا جزئیات کے بارے میں علم نہیں رکھتا. اور خدمت میں آپ کے عرض کیا تھا کہ یہ نسبت اس فہم کے ساتھ وہ حکماء کی طرف درست نہیں ہے. آپ جو اساتین ہیں فلسفے کے، ان کے کلام کی طرف اگر آپ رجوع کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں جا کر خود کہ ان کی مراد یہ نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ اس وقت جب میں بول رہا ہوں خدا، میں چونکہ جزئی ہوں اور میرا یہ حالت بھی جزئی ہے، خدا میری اس حالت کے بارے میں علم نہیں رکھ سکتا کیونکہ میں متغیر ہوں. اگر خدا میرے بارے میں علم حاصل کرے گا تو خدا کی ذات میں بھی تغیر لازم آ جائے گا. یہ حکماء و فلاسفہ مشاء نہیں کہنا چاہتے، یہ نظریہ فلاسفہ مشاء کا ہے. وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فقط چند جملوں میں میں ذکر کر دوں کہ اصل میں غلطی فہم کے اندر کہاں سے ہوئی ہے. ایک اصطلاح کلی اور جزئی کی آپ علم منطق میں پڑھتے ہیں. کیا ہے کلی جزئی کی اصطلاح؟ کہ اگر ایک مفہوم ایک سے زیادہ مصادیق رکھتا ہو اور صلاحیت انطباق رکھتا ہو تو وہ مفہوم کلی ہے، جیسا کہ مفہوم انسان. اس مفہوم انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ متعدد افراد پر صدق کرے، لہذا مفہوم کلی ہے. مفہوم جزئی اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ایک سے زیادہ پر انتباہ کرنے کی، منطبق نہیں ہوتا. جیسا کہ آپ کا مفہوم فقط آپ پر صلاحیت رکھتا ہے کہ صدق کرے، مجھ میں اور کسی اور کے اوپر صدق کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں پائی جاتی، اس کو کہتے ہیں مفہوم جزئی. چونکہ ان متکلمین نے کلی اور جزئی منطق میں تو پڑی ہوئی تھی، لیکن کلی اور جزئی کی اصطلاح فلسفے میں کیا ہے اس سے آگاہ نہیں تھے. لہذا جب ابن سینا نے آ کر یہ نظریہ دیا، یا ابن سینا سے بھی پہلے کوئی فیلسوف ہے انہوں نے یہ نظریہ دیا کہ علم الہی جزئیات کے ساتھ علا وجہ جزئی نہیں ہے، یعنی خداوند متعال جزئیات کے بارے میں علا وجہ جزئی علم نہیں رکھتا، بلکہ علا وجہ کلی علم رکھتا ہے، اس طرح کی تعبیر ہے فلاسفہ کی. تو متکلمین نے یہ سمجھا کہ یہ علم کے الہی کو محدود کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ خدا کلی کا تو علم رکھتا ہے لیکن جزئی کا علم نہیں رکھتا. اب تعبیر حکما کی طرف جو نسبت دی جاتی، تعبیر درست ہے، حکما نے یہی کہا ہے، فلاسفہ مشاء نے، کہ خداوند متعال جزئیات کا علم علا وجہ جزئی نہیں رکھتا بلکہ علا وجہ کلی رکھتا ہے. اب چونکہ انہوں نے کلی جزئی منطقی والی پڑھی ہوئی تھی، لہذا انہوں نے یہ سمجھا علم الہی کو محدود کر رہے ہیں. لیکن ایک اصطلاح اور ہے فلسفے کے اندر، فلسفے میں جب کہا جاتا ہے کہ فلانی چیز کلی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ثابت ہے، متغیر نہیں ہے. اور جب کہا جاتا ہے کہ فلانی چیز جزئی ہے تو کہا جاتا ہے یہ چیز متغیر ہے، تبدیل ہونے والی ہے. یہ اصطلاح اس سے غافل تھے. اب آ کر مثلا آپ مانا، مثلا علم کلی فلسفے کے اندر کہاں پر اطلاق ہوتا ہے؟ وہاں پر اطلاق ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کا علم وجود سے پہلے ہو، اس کو کہتے ہیں کہ علم کلی رکھتا ہے. مثلا مثال دیتا ہوں، آپ نے ایک عمارت بنانی تھی اور عمارت بنانے سے پہلے ایک انجینئر ہوتا ہے کہ جو نقشہ تخلیق کرتا ہے. ایک ایک جز کا وہ نقشہ بناتا ہے کہ کمرہ کہاں ہونا چاہیے، باتھ روم کہاں ہونا چاہیے، صحن کہاں ہونا چاہیے، کمرے کی کیا خصوصیت ہونی چاہیے، تمام چیزوں کو نقشے کے اندر لے کر آتا ہے. جب یہ نقشہ وہ بناتا ہے، اب آپ دیکھیں کہ یہ نقشہ جہاں پر بننا ہے، جس زمین کے اوپر اس عمارت نے بننا ہے، آیا آپ اس انجینئر کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو عمارت بننے والی ہے اس کے بارے میں علم رکھتا ہے؟ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے نقشہ بنایا ہوا ہے، اسی کے مطابق اس نے کیا کرنا ہے، عمارت کو بنانا ہے. بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس انجینئر کو قبل اس کے کہ عمارت وجود میں آئے، یہ عمارت کے بارے میں علم رکھتا ہے. اور اگر عمارت کو ختم بھی کر دیا جائے، نابود بھی کر دیا جائے، تب بھی وہ اس عمارت کا علم رکھتا ہوگا. بات واضح ہے؟ اس کو کہتے ہیں علم قبل الکثرت، علم کلی. اس کا علم علم ثابت ہے، علم متغیر نہیں ہے. یعنی جب یہ نقشہ بننا شروع ہوگا، اب انجینئر کے علاوہ جو اس محلے میں لوگ رہ رہے ہوں گے ان کا دن بدن علم بڑھتا رہے گا، تبدیل ہوتا رہے گا. مثلا جب وہ چار دیواری بنائیں گے ان کا ایک علم ہوگا، جب اس چار دیواری پہ کچھ کمرے بننا شروع ہو جائیں گے ان کا علم کچھ اور ہوگا. اس محلے میں رہنے والے لوگوں کا علم تو متغیر ہوگا، لیکن اس مہندس اس انجینئر کا علم متغیر ہوگا. اگرچہ عمارت میں تغیر پایا جا رہا ہے، آج کچھ تھی کل کچھ ہوگی، تغیر آ رہا ہے، لیکن اس مہندس اور انجینئر کے علم میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں آتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی اس کے اندر، کیوں؟ اس کا علم ثابت ہے. اس کو کہتے ہیں علم علی وجہ کلی. لیکن جو محلے کے لوگ ہیں ان کا علم کیا ہے؟ علی وجہ جزئی، کیونکہ تغیر آ رہا ہے ان کے علم میں. خوب، اب آئیں اس اصطلاح کو سامنے لے کر آئیں. خداوند متعال جزئیات کے بارے میں علم علی وجہ جزئی رکھتا ہے یا علی وجہ کلی؟ اگر آپ سے بھی کہا جائے تو کیا کہیں گے آپ؟ وجہ کلی. کیا عرض کیا ہے؟ ان کی اپنی اصطلاح ہے کلی جزئی کی. میں عرض کیا ہوں، ایک عبارت نہیں ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ خدا جزئیات کا علم علی وجہ جزئی نہیں رکھتا، علی وجہ کلی رکھتا ہے، تعبیر ہے ان کی، فلاسفہ یوں کہتے ہیں. واضح ہے، علی وجہ کلی بھی آیا ہوا ہے، علی وجہ جزئی بھی آیا ہوا ہے، جزئی کلی دونوں لفظ آئے ہوئے ہیں، اسی وجہ تو اشتباہ ہوا ہے. خوب، اب آپ نے دیکھا کہ سوال ہے قبل الکسرہ، کسرت سے مراد ہے یعنی بلڈنگ جو ہے جب وجود میں. ابھی انجینئر کا جو علم ہے علم بسیط ہے، اس کے ذہن میں کمرے تو نہیں بنے نا، اجمالی بسیط طور پہ وہ علم رکھتا ہے، لیکن خارج میں جب یہ علم تحقق پیدا کر جائے گا اس میں کثرت آ جائے گی، یعنی تفصیل آ جاتی ہے اس میں، کمرہ کہاں کیسے موجود ہے باقاعدہ طور پہ ایسے موجود ہوتا ہے اس میں. اس کو کہتے ہیں جب علم تحقق پیدا کر جاتا ہے اس وقت کہتے ہیں یہ کثرت پائی جاتی ہے، اور اس سے پہلے جب کسی کو علم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ قبل الکثرہ ہے، اور علم قبل الکثرت کو علم کلی کہتے ہیں فلسفے میں، اور بعد الکثرت کو علم جزئی کہتے ہیں، اس کی نسبت کے جو جس کا علم متغیر ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد. خوب، اب آپ دیکھیں گے اصطلاح کا نہ پتا ہونا انسان کو کتنے بڑے اجتماع میں ڈال دیتا ہے، اور پھر یہ تأسف یہی نہیں رک جاتا بلکہ پھر کفر کے فتوے بھی جاری ہو جاتے ہیں کہ فلاسفہ کیا ہیں؟ کافر ہیں. کیوں؟ علم الہی کے منکر ہیں. اگر زحمت کی ہوتی تھوڑی بہت اور یہ اصطلاحوں کو جاننا تو غزالی و امثال غزالی کو ضرورت پیش نہ آتی فلاسفہ کو کافر ثابت کرنے کے لیے، اور یہ واقعاً بہت زیادہ ہو رہا ہے. مثلا بدبختی جو ہے نا وہ زیادہ عرفا کی نسبت ہے، عرفا کا علم شہودی ہے، ان کا علم قصبی نہیں ہوتا، شہود کرتے ہیں یہ. خوب، جب یہ ایک چیز کو شہود کرتے ہیں، ایک حقیقت اور واقعیت کو پا لیتے ہیں، اب جب یہ عالم کثرت میں آتے ہیں، اس دنیا میں واپس آتے ہیں شہود کرنے کے بعد، یعنی عالم مکاشفہ سے نکل آتے ہیں باہر، اب اگر وہ اس حقیقت کو بیان کرنا چاہیں ان کو الفاظ نہیں ملتے، چونکہ یہ منطق کے اندر بھی مثلا شاید اشارہ آئے گا، اور آپ نے خود کہیں پڑھا بھی ہوگا کہ الفاظ کے اندر اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ تمام حقائق عالم کو بیان کر سکیں، اسی وجہ سے آیات متشابہ بنی ہیں. قرآن کے اندر جو آیات متشابہ بنی ہیں اس کا ایک فلسفہ یہی ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ حقیقت کے جو عرش پر موجود تھی، جو علم الہی کے اندر موجود تھی، اس کو خدا اگر اسی انداز میں بیان کرتا تو بشر کبھی نہ سمجھ سکتا، لیکن خدا نے کیا کیا ہے؟ انسان کے الجانے ہوئے الفاظ سے ان حقائق کو بیان کیا ہے. لہذا کہیں پر عرش کا لفظ استعمال کیا، کہیں پر کرسی کا لفظ استعمال کیا، کہیں پر قلم کا لفظ استعمال کیا، اور جب بشر نے باب العلم سے ہٹ کر علم حاصل کیا تو مجسمہ بن گئے، اور یہ آیات متشابہات کہلانے لگیں. بات واضح؟ خوب، جب الفاظ میں اتنی قدرت نہیں ہے، عرفا جب آ کر، حقیقی عرفا کی بات کر رہا ہوں کیونکہ عرفا میں بعض منحرف بھی گزرے ہیں اور ہیں بھی موجود، بات اس کی نہیں چل رہی، بات حقیقی عرفا کی چل رہی ہے، اور وہ بزرگان کے جو غلط عرفان کو دیکھتے ہوئے کل عرفان کو باطل کرتے ہیں، میری بات ان سے ہے کہ آیا آپ جو ان کو رد کر رہے ہیں آپ نے ان کی اصطلاحات کو خوب مطالعہ کیا ہے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، یا اسی طریقے سے جس طریقے سے علم الہی میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ فلاسفہ نے جب یہ کہا کہ خدا جزئیات کا علم علا وجہن جزئی نہیں رکھتا بلکہ علا وجہن کلی رکھتا ہے، اور بعض نے آ کر کہا کہ فلاسفہ کافر ہیں، کیا آپ عرفا کی نسبت یہی فکر تو نہیں رکھتے؟ آپ جا کے تحقیق کر کے دیکھیں، بغیر تعصب کے جا کے محنت کر کے تحقیق کر کے دیکھیں کتنے قضایا آپ کو ایسے ملیں گے جس میں آپ خود فیصلہ یہ کریں گے کہ عرفا کی طرف جو نسبت دی جا رہی ہے وہ نسبت غلط ہے، عرفا کہنے نہیں چاہتے. خوب، یہ ایک الگ بات ہے، ایک تذکر دیا آپ کو. اور دوسری بات، کفر کا فتویٰ کب دے سکتے ہیں آپ؟ کہ جب آپ کو پتا ہو کہ یہ انسان مغرض ہے، غرض رکھتا ہے، جان بوجھ کر گمراہ ہوا ہے، یعنی خود تو گمراہ ہے، اب جان بوجھ کر کیا ہے، یہ دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے. لیکن اگر ایک انسان ایک دلیل، ایک استدلال، ایک برہان کے ذریعے ایک چیز کا عقیدہ رکھ لیتا ہے اگرچہ وہ غلط ہو، کافر کہیں گے اس کو؟ فلاسفہ نے دلیل دی ہے کہ کیوں، اگر فرض کریں فلاسفہ اسی طریقے سے قائل ہوتے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کلی کا علم رکھتا ہے جزی کا علم نہیں رکھتا، لیکن فلاسفہ کے پاس دلیل موجود تھی، شبہ موجود تھا ان کے سامنے، وہ حل نہیں کر سکے اس کو، آپ نے حل کر دیا. شبہ یہ تھا کہ جزئی کا اگر علم حاصل کرے، جزئی متغیر ہوتی ہے، اگر خدا اس کا علم حاصل کرے تو ذات میں تغیر لازم آ جائے گا، تو چونکہ ذات متغیر نہیں ہو سکتی، خدا کی ذات منزہ ہے تغیر سے، بس خدا جزئی کا علم نہیں رکھتا. تو یہاں پر وہ خدا کی ذات کو بچانا چاہتے تھے یا خدا کی ذات کا انکار کرنا چاہتے تھے؟ خدا کی ذات کو بچانا چاہتے تھے، خدا کی ذات میں تغیر کے قائل نہ ہونا پڑے تو وہ قائل ہو گئے اس کے کہ وہ جزئی کا علم نہیں رکھتا، جزئی کا علم نہیں رکھتا، اصطلاح میں بات نہیں، ابھی میں بات کر رہا ہوں متکلمین کے فہم کے مطابق. فرض کریں کہ وہ حکما نے یہ کہا ہے کہ وہ جزئی کا علم نہیں رکھتا، اسی معنی میں جس معنی میں آپ کہنا چاہتے ہیں، تو آیا کفر کا فتویٰ لگائیں گے آپ؟ نہیں آتا. فقہ میں جا کے پڑھ لیں، میلاد پڑھ لیں جا کر، کب کفر کے فتوے لگتے ہیں. حتیٰ ان کو گمراہ بھی نہیں کہہ سکتے ایسے بندے کو، کیونکہ گمراہ کی اپنی تعریف ہے، ضال و مضل کی اپنی تعریف ہے. یہ ملاک ہمارے ہاتھ سے گزر چکے ہیں، ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے، لہذا جس کا بھی ایک نظریہ پڑھتے ہیں ضال و مضل کا فتویٰ تو عام ہو گیا، آہستہ آہستہ اب کفر کا فتویٰ بھی جو ہے وہ عام ہونا شروع ہو گیا ہے. بہرحال اس چیز کی طرف توجہ رہے. قلنا، یہ تھا استدلال فلاسفہ کا. لیکن شارح فرماتے ہیں قلنا، ہم قائل ہیں المتغیر هو التعلق الاعتباری للعلم الذاتی. ابھی متکلمین کے فام کے مطابق ہی چل رہے ہیں ہم. شارح کہتے ہیں کہ ہم قائل ہیں خدا کلی کا علم نہیں رکھتا فقط، بلکہ جزئی کا بھی علم رکھتا ہے. پھر تغیر کا کیا کریں گے؟ جو فلاسفہ دلیل دے رہے ہیں کہ خدا کی ذات میں تغیر لازم آ رہا ہے، علم میں تغیر لازم آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ یہاں پر تغیر تعلق کے اندر آ رہا ہے، علم کے اندر نہیں آ رہا. مثلا ایک چیز، جب ہم کہتے ہیں فلانا انسان عالم ہے کسی چیز کا، تو اس میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ذات عالم ہے میں ہوں مثلا، ایک معلوم ہے میرا، اور ایک آپ کا اور میرے درمیان جو تعلق ہے وہ چیز پائی جاتی ہے. یہ تین چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز کے بارے میں عالم بننے کے لیے، ذات عالم ہو، ذات معلوم ہو، اور اس کے درمیان رابطہ ہو، اضافہ ہو، تعلق ہو. درست ہے؟ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ علم کے اندر جو تغیر، اس جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر میرے علم میں تبدیلی نہیں آئی ہے، بلکہ میرے تعلق کے اندر تبدیلی آئی ہے. یعنی پہلے آپ کا بیٹھنا میرا تعلق تھا، یعنی ذات معلوم تو آپ ہی تھے، اور یہ تعلق جو آپ کا تھا آپ کے بیٹھے ہونے والی حالت تھی، لیکن پھر بعد میں آپ کیا ہو گئے، کھڑے ہو گئے، تو اب یہاں پر طرفین میں سے ایک طرف تبدیل ہوئی ہے، اضافہ تبدیل ہوا ہے، خود علم تبدیل نہیں ہوا، بلکہ علم میرا باقی ہے. آپ کے بیٹھنے کے بارے میں بھی مجھے ابھی علم باقی ہے، آپ کے کھڑے ہونے کے بارے میں بھی علم ہو گیا ہے مجھے. ایسا نہیں ہوا کہ میرا بیٹھنے والا علم جو ہے وہ تبدیل ہو گیا کس میں، کھڑے ہونے والے علم کے اندر، ایسا نہیں ہے. بس کہتے ہیں کہ یہ تعلق تبدیل ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف اس اضافے کے اندر، ایک طرف تو میں ہوں اور دوسری طرف ذات معلوم ہے، یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، نہ کہ میرا علم تبدیل ہوتا رہتا ہے. علم میں تبدیلی تب جزئی کے علم میں اس وقت مشکل پیش آتی کہ جب دوسری ذات معلوم تبدیل ہوتے ہوئے میرے علم میں بھی تبدیلی آ جائے، تب مشکل پیش آتی، لیکن ایسا نہیں ہے. ذات معلوم یہ طرف جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن میرے علم میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اور انسان وجداناً اس کو در کرتا ہے. بس چونکہ تعلق اعتباری ہے کہ جو تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، نہ کہ علم ذاتی، بس خدا اگر جزئی کے بارے میں بھی علم حاصل کر لے کو مشکل پیش نہیں آتی. قلنا المتغیر، جو چیز تبدیل ہوتی ہے، ہوا التعلق، وہ تعلق ہے، اور تعلق کیا ہے؟ اعتباری ہے، کیونکہ خارج میں موجود نہیں ہے تعلق. میں اور آپ کو نسبت میں لے کر آؤں گا تو میرا اور آپ کا تعلق پیدا ہوگا. لل علم ذاتی، متغیر چیز جو ہے وہ علم ذاتی نہیں ہے. ود دلیل و علام قلنا ہو، فرماتے ہیں کہ دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ خدا کا علم جو ہے وہ عمومی ہے. انہ یصح ان یعلم کل معلوم، کیونکہ صحیح ہے خداوند متعال تمام معلومات کے بارے میں علم حاصل کر سکے. فیجب لہ ذلک، چونکہ امکان ہے خدا کے لیے کہ یہ تمام معلومات کے بارے میں علم حاصل کر لے، تو خدا کے مورد میں امکان وجوب ہوتا ہے. فیجب لہ ذلک، پس واجب ہے کہ خدا تمام معلومات کے بارے میں علم رکھتا ہے. اب اس کو ثابت کرتے ہیں. اما انہ یصح ان یعلم کل معلوم، یہ جو ہم نے ادعا کیا ہے کہ خداوند متعال تمام معلومات کے بارے میں علم رکھنے کی صلاحیت و امکان رکھتا ہے، فلانہ حی، چونکہ خداوند متعال کی ذات حی ہے. وکل حی یصح منہ ان یعلم، اور ہر حی کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ علم حاصل کر سکے چیزوں کے بارے میں. بس جب صلاحیت موجود ہے، وہ نسبت و حاضح صحہ الا جمی اما ادا ہو نسبت متساویت، اور خود یہ جو امکان کی نسبت ہے وہ کیا ہے، الا جمی اما ادا ہو، خداوند متعال کے علاوہ تمام کی طرف نسبت متساوی ہے. یعنی خدا کے سامنے کوئی مانے نہیں ہے، تاکہ اس امکان میں وہ بعض کے اوپر تو عالم ہو سکتا ہو لیکن بعض کے اوپر عالم نہ ہو سکتا ہو، بلکہ یہ متساوی نسبت رکھتا ہے. فیتساوى نسبۃ جمیع المعلومات الیہ ایضاً، جب ذات مساوی ہے تمام کی نسبت، تو اس کا علم بھی کیا ہو جائے گا، تمام معلومات کی نسبت مساوی ہو جائے گا. اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی ہے پہلے. یہ پہلا مدعا ہمارا، بس خدا تمام معلومات کی نسبت علم حاصل کرنے کا اندر کے لیے امکان رکھتا ہے. وَأَمَّا أَنَّهُ إِذَا صَحَّ لَهُ تَعَالَى شَيْءٌ وَجَبَ لَهُ، اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ خداوند متعال کے لیے اگر کوئی چیز امکان رکھتی ہو تو وہ حتماً واجب ہوگی. کیوں؟ فَلِأَنَّ صِفَاتَهُ تَعَالَى ذَاتِيَّةٌ، کیونکہ صفات خداوند متعال ذاتی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اس کی اپنی ہے. وَصِفَتُ الذَّاتِيَّةِ مَتَى صَحَّتْ وَجَبَتْ، اور صفت ذاتی جیسے ہی ممکن ہوگی یہ واجب کہلائے گی. وَإِلَّا، اگر آپ کہیں کہ صفت ذاتی تو ہے لیکن واجب نہیں ہے، تو کہتے ہیں افتقر فی اتصاف الذات بہا، تو خدا محتاج ہوگا کہ وہ اس صفت سے متصف ہو، اور اس اتصاف کے اندر وہ محتاج ہوگا الی الغیر، غیر کا محتاج ہوگا. جیسے مثال دی تھی، اگر صفت ذاتی واجب نہ ہو، اس کا مطلب ہے زائد پر ذات ہے، زائد پر ذات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم آئے گا ذات میں تب خدا عالم بنے گا، بس خدا عالم ہونے کے لیے علم کا محتاج ہو جائے گا، بس خدا غیر کا محتاج ہے. فیکون الباری تعالی مفتقرا فی علمہ الی غیرہ، پس خداوند متعال اپنے علم میں غیر کا محتاج ہو جائے گا، وہ محال، اور ہم پہلے ثابت کر آئے ہیں کہ خداوند متعال غنی مطلق ہے، وہ کسی بھی چیز کے اندر محتاج نہیں ہے، پس نتیجہ یہ نکلا کہ خداوند متعال ہر چیز کا عالم ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔